اهدنا الصراط المستقيم الذي لا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، الرب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين، أبي القاسم محمد. وآله وقطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني أشر، أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما شاء الله، continuous raining اور مسلسل بارش کے باوجود مومنین کرام کی ایک بڑی تعداد آج کی مجلس میں بھی آ گئی. اور جیسا کہ میں پہلی مجلس میں دو دن پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ امام مظلوم کی عزاداری کا ایک میریکل اور ایک معجزہ کہ سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، برف ہو، -30 -40 ٹیمپریچر میں میں نے لوگوں کو دنیا کے کتنے ہی علاقوں میں اسی انداز سے مجلس میں شریک ہوتے دیکھا ہے کہ جیسے نارمل حالات میں لوگ شریک ہوتے ہیں. تین تین اور چار چار گھنٹے کی ڈرائیو کر کے لوگ مجالس عزا میں جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ عزاداری امام مظلوم، جس کے لیے مومن ہر شے قربان کر دینے کو تیار ہے. اور اس کی اپنی برکتیں اور بینیفٹ اتنے ہیں کہ ہم تو کوئی حق ادا نہیں کرتے اپنے آقا حسین کا، جو آقا حسین ہمیں عطا کیا کرتے ہیں. اور بہت ہی مختصر ایک بات کی اس لیے عرض کر دوں کہ یسٹرڈے یعنی کل رات شب جمعہ ہونے کی وجہ سے ذرا سا ہم نے اپنے ٹاپک کو چینج کیا تھا، اور جو باتیں ہمارے اس ٹاپک میں آگے چل کے آنے والی تھیں شب جمعہ کی وجہ سے اس کو میں نے ذرا سا پہلے شروع کر دیا تھا، ورنہ ہماری اصل مجلس جو پہلی رات کو ہوئی تھی اب اس کا جو کنٹینیوشن ہے اس کے اندر. یہ ایک بات بھی واضح کر دی جائے کہ جیسا کہ میں نے پہلی مجلس کے آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ عزاداری میں کوئی ایسی تبدیلی لانے کی کوشش نہ کی جائے، کوئی ایسے ریفارم نہ کی جائے. ہاں، جو فعل حرام ہیں، جو گناہ ہیں، جو کسی وجہ سے غیر شرعی باتیں کہیں کہیں آ گئی ہیں وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے جس سے عزاداری کو نقصان نہ پہنچے. یقیناً بعض جگہوں پہ عزاداری کے اندر خواتین کی بے حجابی آ جاتی، بعض جگہوں پر عزاداری کے اندر کہیں کہیں کوئی آدمی نماز بھی قضا کر دیتا، کئی جگہوں پر عزاداری میں میوزک یا سانگز کا ردھم شامل ہو گیا، تو وہ جو پہلے حرام ہے وہ ایک الگ بات. لیکن حرام چیزوں کو چھوڑ کر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم عزاداری کے حوالے سے اس قسم کے ریفارم کریں یا چینج کریں یا امینڈمنٹ کریں کہ جو ہمارے بزرگوں نے جنریشن سے عزاداری ہم کو دیے وہ ختم ہو جائے. جیسے نماز 1400 سال سے ایک ہی اس کا طریقہ چلا رہا، اور آج کسی ینگسٹر کو یا یوتھ کو یا نیو ریسرچ اسکالر کو یہ پرمیشن نہیں کہ وہ یہ کہے کہ 1400 سال سے جو نماز چلی آ رہی ہے 21st century इसके रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, इसका एटमॉस्फियर अलग है, इसका तरीका अलग है, इसके अंदर थोड़ी सी चेंज लाना चाहिए। फजर की नमाज समर के अंदर बहुत ही ऑकवर्ड टाइम पर होती, इसलिए हमें इस नमाज के टाइमिंग के ऊपर रिसर्च करना चाहिए और देखना चाहिए कि आजकल के एतबार से स्पेशली मसलन इंग्लैंड के अंदर नमाज के टाइमिंग क्या होने चाहिए। ऐसे किसी रिसर्च स्कॉलर की हमको जरूरत नहीं। और करबला ऐसे ही लोगों के खिलाफ एक कंटिन्यूअस जिहाद है जो उस वक्त से शुरू हुआ और जुहूर इमाम तक चलता रहेगा। तो आजादारी के इंस्टीट्यूशन को इसी तरह से रखिए। और इसमें एक बात मैं और बता दूं कि आज की दुनिया जिसमें मोमिनीन कराम भी शामिल, पैसे की मोहब्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये पैसे की मोहब्बत है जो भाई और भाई के बीच में, बाप और औलाद के बीच में, शौहर और बीवी के बीच में कितने ही झगड़े पैदा कर रही। ये कितनी अजीब बात है कि जिस दुनिया को मेरे मौला ने तीन तलाकें दे दी थी, उनका चाहने वाला इसी दुनिया से शादी करने के लिए कितना बेचैन और बेकरार। मौला ने जिसे हकारत के साथ ठुकराया था और कहा था मैंने तीन तलाक दी। मुआविया का मानने वाला इस दुनिया के पीछे पड़े तो समझ में आता। अली वाला इस दुनिया से इतनी मोहब्बत करने लगा। ये बात आगे चलकर पूरी मजलिस में आएगी, आज इसका टाइम नहीं। आज सिर्फ मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये दुनिया की मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत इतना ज्यादा दिलों में बढ़ गई कि जिसकी वजह से अब रिलीजन भी इफेक्टेड होने लगा। आजादारी हर साल ये मसला खड़ा हो जाता है कि जिस पे बड़ा खर्चा किया जाता है ये वेस्टेज है पैसे का। और मैंने एक मर्तबा चेक किया कि इस किस्म के जो एतराज करते हैं या जिनको आजादारी पे ऑब्जेक्शन है वो हैं कौन लोग, तो 99.99% वो लोग मिले जिन्होंने एक पेनी आज तक आजादारी के लिए नहीं दी। जो दे रहा है उसको कोई परवाह और फिक्र नहीं है, क्योंकि वो तो इस यकीन के साथ दे रहा है कि मैं हुसैन की मां फातिमा जहरा को खुश कर रहा हूं और फिर अल्लाह इसको इतने बेनिफिट उसकी जिंदगी में दे रहा। वो तो सोचता भी नहीं है इसके बारे में, लेकिन जो एक पेनी खर्च करने को तैयार नहीं वो तड़पा जा रहा है कि आजादारी पे इतना खर्चा क्यों होता। तो खैर इसकी तफसील तो छोड़ दीजिए, लेकिन दो ऐसे खर्चे हैं जो मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है और अपने जानने वालों के एक्सपीरियंस को जमा किया। दो ऐसे खर्चे कि जिसने इन दो जगहों पे खर्च किया इस दुनिया में भी उसे इतना मिला है, इतना मिला है, इतना मिला कि वो खुद वो आदमी भी नहीं सोच सकता था कि इसकी इतनी बरकतें उसको मिले। और खाली उसी को नहीं मिला, उसकी औलाद को भी मिला। एक जब कोई हक़े फातिमा यानी खुम्स को सही तरीके से अदा करे। देखिए कंडीशन सुन लीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा खुम्स दे, खुम्स को दे, लेकिन जो खुम्स के पेमेंट का इस्लाम ने तरीका बताया उसके मुताबिक दे। पहले लोग खुम्स नहीं देते थे या कम देते थे, आजकल लोग खुम्स ज्यादा देने लगे, लेकिन अगर खुम्स का तरीका सही नहीं है तो वो खुम्स देना बिल्कुल बेकार हो जाता। एक छोटी सी बात मैं अर्ज कर दूं, ये इंशाल्लाह कल और परसों दो दिन जरा सी डिटेल में आएगी, लेकिन छोटी सी बात। मसलन खुम्स हमारी और आपकी रकम नहीं है, कर्जा है जो हमें वापस रीपेमेंट करना। और जिसका ये कर्जा है जब हम उसको देंगे तो हमें ना तो उससे ये सवाल करने का हक है कि इसके अकाउंट से लेकर आओ, ना ही उससे ये पूछने का हक है कि ये पैसा कहां पे जा रहा। हजरत आयतुल्लाह सिस्तानी का आपको मालूम है कि बहुत ही सख्त किस्म की एडवाइस है, बल्कि फतवे के बराबर, कि जब भी आप किसी को खुम्स देंगे जब तक कि मेरी ओरिजिनल रिसिप्ट वो आपको नहीं देगा वो खुम्स नहीं। और ऐसे किसी आदमी को, किसी आलिम को, किसी रिप्रेजेंटेटिव को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप खुम्स नहीं दे सकते जो अपनी रसीद आपको दे दे और कहे कि इट्स इनफ। वो टाइम पीरियड ले सकता है कि हां नजफ या कुम में आयतुल्लाह सिस्तानी के ऑफिस से रसीद आने में टाइम लगेगा, लेकिन जब तक के ओरिजिनल वो रसीद नहीं देगा वो खुम्स आपका एक्सेप्टेड नहीं। अब कितने ही लोग ऐसे कि उनको इस बात की परवाह ही नहीं है कि उनका खुम्स जहां जा रहा है वो सही है कि गलत। किसी ने आकर कहा कि हम खुम्स ले सकते हैं, आंख बंद करके दे दिया। ये बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन एक जुमला सिर्फ इसलिए आ गया कि यह गलती आजकल हमारी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा। और दूसरा खर्चा, खुम्स आज का टॉपिक नहीं, लेकिन दो खर्चे मैंने अपनी आंखों से अपनी जिंदगी में भी देखे अपने दोस्तों की। एक खुम्स मिलता है और रिटर्न में इतना मिलता है, इतना मिलता है, इतना मिलता है कि आदमी ने पहले सोचा भी नहीं होगा। और दूसरा आजादारी और इमाम मजलूम के नाम पे जो खर्चा किया जाता, इसी दुनिया में इतना रिटर्न है, आखिरत की तो बात ही आप छोड़िए। तो कभी इसके हवाले से आज की इस मादी दुनिया में जहां हर चीज डॉलर और पाउंड बन के रह गई, वहां पर बेटे का रिश्ता भी अगर तोला जाता है तो इसी पाउंड और डॉलर के ऊपर तोला जाता, शौहर और बीवी की मोहब्बतें भी आज का लगा रहे तो इसी हवाले से उसको मेजर किया जाता। उसमें शैतान ये ख्याल बहुत पैदा कर सकता। ये तो खैर आजादारी पे खर्चे के हवाले से मैंने बात की, लेकिन असल चीज कि कोई ऐसा हमारा एक्शन नहीं होना चाहिए जो आजादारी को कमजोर करने का सबब बने। याद रखिए, आजादारी कमजोर होगी नहीं, उसका प्रोटेक्टर इमाम जमाना इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन हम अपना इस दुनिया और आखिरत का जो लॉस कर लेंगे उसकी वजह से मैंने ये बात कही। और यही आजादारी है इमाम मजलूम हमसे एक सवाल ये भी करती कि आका हुसैन ने करबला के मैदान में जो कुर्बानी दी, जिस सेक्रीफाइस को आज हम 14 सेंचुरी के बाद भी इसी अंदाज से मना रहे, तो आखिर इसका पर्पस क्या था, इसका मकसद क्या था, हुसैन का मिशन क्या था? और क्या हुसैन का ये मिशन खाली 61 हिजरा के लिए था कि आज भी चल रहा? कल रात शबे जुमा की मजलिस कुछ मौत का तस्करा हुआ, लेकिन असल बात मौत नहीं, असल बात इस्लाम का एक पैगाम, और वो ये है कि हमें और आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे हमेशा ट्रस्ट करना। देखिए यजीद बार बार क्या जुमला कहता, वो हुसैन के अगेंस्ट कोई बात नहीं कह रहा, यजीद का कोई ऐसा आप मुझे स्टेटमेंट दिखा दीजिए, सरमन दिखा दीजिए जिसमें उसने हुसैन के ऊपर कोई एतराज किया। यजीद डायरेक्ट अटैक करता है या कुरान पर या रसूल पर। लाबद बनी हाशिम बिल मुल्क फला वहा वाला मलकुन नजर, आइए ओपनली कहता है दरबार में बैठकर। एक जुमला में आज ऐसा कह रहा हूं जिसकी डिटेल कल और परसों आएगी, लेकिन जुमला आज सुन लीजिए, इसकी डिटेल आएगी। खैर यजीद जो कह रहा है वो कह रहा ये वाला जुमला, यजीद पर हमको इतनी हैरत नहीं है, वो तो है ही यजीद, हैरत उन दरबार वालों पे है जो ये सारी बातें सुनकर भी उसको अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, ये सारी बातें सुनकर भी उसे रसूलुल्लाह का सक्सेसर समझ रहे हैं। जैसे जिस आदमी ने जुमे की नमाज बुध के दिन पढ़ा दी, उसने जो किया सो किया उस पर हैरत नहीं है, नमाज पढ़ने वालों पे हैरत है जिन्होंने आराम से ही नमाज पढ़ ली। शराब के नशे में ड्रंक होकर फजर की नमाज जिसने 2 की 4 रकत पढ़ा दी, वो शराबी पे हैरत नहीं है जिन्होंने नमाज पढ़ ली और पढ़ने के बाद ये कॉमेंट पास किया कि जितना मजा आज की नमाज में आया इतना आज तक नहीं आया। ये जो साइलेंट मेजोरिटी हर कम्युनिटी की होती है ना, खामोश बैठने वाली, जो होता रहे सही होता है तब भी ठीक है, गलत होता है तब भी ठीक है। हर कम्युनिटी का असल प्रॉब्लम ये है, गलत लीडरशिप इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितने गलत फॉलोअर प्रॉब्लम। इसकी मजीद डिटेल बाद में आएगी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरी तकरीर का जो एक सीक्वेंस है वह टूट जाए। यजीद भरे दरबार में कह रहा, लाबद बनी हाशिम बिल मुल्क, अरे ये बनी हाशिम ने ये जो कहा कि ये रसूल हैं और प्रॉफिट हुड का क्लेम किया, ये खाली उनको चेयर चाहिए थी, ये खाली उनको इख्तदार चाहिए था, ये खाली उनको मुल्क चाहिए था। फला वहयुन जावा वाला मलकुन नजर, ना अल्लाह की तरफ से कोई वही आई है ना कोई एंजिल या फरिश्ता नाजिल हुआ। इससे हुसैन का क्या था, ये सीधा सीधा रिसालत के ऊपर एतराज हो रहा। और हुसैन करबला के मैदान में जगह जगह ये बता रहे हैं कि एक यजीद का कैरेक्टर कि जहां मोहम्मद की उस सच्चाई पर यजीद ओपनली क्रिटिसाइज कर रहा, جسے مکے کے کافروں نے بھی مانا تھا، اور ایک حسین تھے جو جگہ جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نانا سے کیے ہوئے کمٹمنٹ اور پرومس کے لیے یہاں پہ آیا اور اپنی جان دے رہا ہوں. اتنا ٹرسٹ ہے حسین کو اپنے نانا پر کہ اس کے لیے اپنے 18 سال کے اکبر کو بھی قربان کر رہے، 6 مہینے کے اصغر کو بھی قربان کر رہے. یہ میدان کربلا میں ہمارے سامنے بالکل ڈیفرنٹ دو قسم کے کیریکٹر آ رہے ہیں، جس کا تعلق رسول کی پروفیٹ ہڈ کے حوالے سے. اور یہیں پہ میں سورہ احزاب کی اس آیت کو آج کے مجلس کا ٹاپک بنا رہا ہوں، جو مومن کو اتنی یاد ہے، اتنی یاد ہے، اتنی یاد کہ آیت ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی ہے اور مومن اس آیت پر عمل کرنا شروع کر دیتا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ والی آیت ہر مومن کو اتنی یاد ہے کہ ابھی کسی نے یہ آیت اسٹارٹ کی اور آپ تیار ہو گئے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ آئے گا تو آپ کو درود بھیجنا ہے. لیکن ہاؤ انٹرسٹنگ یا سرپرائزنگ کہ ایک آیت، دو چیزیں اس آیت میں آئی ہیں، دو آرڈرز اللہ نے اس آیت میں دیے. ایک آرڈر تو ہر مومن کو اتنا یاد ہے کہ گویا اس کے جینز کے اندر ہے، ادھر آیت شروع ہوئی اس نے پہلے آرڈر پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور اسی آیت میں دوسرا آرڈر اس کے بالکل ساتھ آ رہا. اس کے بارے میں عمل کرنا تو چھوڑو، 90% مومن سوچتے بھی نہیں ہے کہ قرآن نے یہ دوسرا آرڈر کیا دیا. دیکھیے آیت کیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان لانے والوں اس رسول پہ درود بھیجو. ہر مومن درود بھیجتا ہے، لیکن آیت یہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، آگے صلوا علیہ وسلموا تسلیما اسی آیت میں ہے. ایسا بھی نہیں کہ دو ڈیفرنٹ جگہ پر ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ آیت کمپلیٹ ہونے کے بعد دوسرا آرڈر آیا ہو. ایک ہی آیت میں دو آرڈر آئے ہیں. ایک ہر ایک کو اتنا میمورائز ہے کہ جیسے ہی آیت شروع ہوگی آپ اللہم صلی علی محمد کہنا شروع کریں گے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا آرڈر ہے سلموا تسلیما، اس پر عمل کرنا تو چھوڑیے. 90% مومنوں کو نہیں پتا کہ قرآن یہ کہہ کیا رہا. آئیے دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا. اور برادر جعفر لاڈک نے ہمارے 3-4 بڑے بڑے علماء کا جو ایک ریفرنس دیا، اسی جملے کو میں دہراتا ہوں، بلکہ بعض علماء نے تو کہا یہ حدیث امام، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے ایک حصے کی تفسیر دوسرا حصہ کرتا. قرآن کی تفسیر قرآن ہی میں آپ کو مل جائے گی. ایک بات یاد رکھیے کہ آج کل یہ جو کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا اس نے بہت ساری خرابیاں بھی پیدا کر دی. قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنے کی ایک اسپرٹ جو ہماری قوم میں پیدا ہوئی اس نے کچھ خرابیاں بھی پیدا کر دی، اور وہ یہ کہ قرآن کی ایک آیت آپ کو کوٹ کر کے دکھا دی جائے کہ اللہ یہ کہہ رہا، آپ نے اچھی طرح چیک کیا ہاں قرآن میں لکھا، گھر میں جا کے قرآن آپ نے کھولا کہ ہاں قرآن میں یہ لکھا، آپ نے اس کا ٹرانسلیشن پڑھا کہ ہاں قرآن یہی کہہ رہا، اور پتا چلا کہ عالم نے ممبر میں کچھ اور کہہ دیا، پتا چلا آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ کچھ اور آپ کو نظر آ گیا، پتا چلا کہ مرحوم آغا خوئی کا نظریہ کچھ اور تھا، پتا چلا کہ رہبر انقلاب اسلام ولی امر مسلمین آیت اللہ خامنائی کچھ اور فرماتے. اب آپ کیا کہیں؟ آپ کہیں گے میں اپنی آنکھوں سے قرآن میں دیکھ کے آ رہا ہوں، میں نے خود قرآن کی آیت کا ٹرانسلیشن پڑھا ہے، وہ کچھ اور کہہ رہی. بہت ہی چھوٹی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مجھے خود معلوم کہ یہ ایگزامپل پوری کریکٹ ایگزامپل نہیں، لیکن ٹائم کو بچانے کے لیے، کیونکہ اگر میں ان چیزوں کی ڈیٹیل میں چلا گیا تو آج کی بات رہ جائے گی، ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی یہ خاص وجہ سے، لیکن آج نہیں. چھوٹی سی ایگزامپل، قرآن کہتا ہے کہ سود یا انٹرسٹ یا ربا حرام، لیکن اگر آپ کو مراجع کے فتوے میں نظر آ گئے کہ جی آپ کافر سے انٹرسٹ لے سکتے ہیں یا ربا لے سکتے ہیں، تو آپ نے خالی ٹرانسلیشن قرآن کا دیکھا ہے، یہ فتویٰ اس ٹرانسلیشن سے قرآن کی آیت سے آپ کو کنٹراڈکٹ کرتا نظر آئے گا. اور آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ ہم عالم کو مانیں کہ اللہ کے کلام قرآن کو مانیں؟ قرآن صحیح ہے، یہ سارے علماء غلط. شاید آپ کو یاد ہو کہ 2 سال پہلے جب میں نے لیسٹر میں اشرہ زینبیہ پڑھا تھا، وہاں بھی ایک تقریر اسی عنوان سے تھی کہ آج کل ہماری مرجعیت کو ٹارگٹ بنایا ہے ساری دنیا نے مل کر. اس کا ریزن کیا ہے؟ کچھ اس دفعہ آیا کچھ ابھی آئے گا، ابھی تو جسٹ اسٹارٹنگ ہے ہمارے عشرے. مگر اس قسم کی ایگزامپل اینٹی مرجعیت لابی کو بہت ہی فائدہ پہنچاتی ہے. وہ ہمارے ینگسٹر کو یوتھ کو بٹھا کے کہے گی قرآن یہ کہہ رہا اور آیت اللہ سیستانی یہ کہہ رہے. قرآن زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آیت اللہ سیستانی زیادہ امپورٹنٹ؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری ایک بچی ہماری ہے مومن گھر میں پیدا ہوئی ہے کوئی کافر نہیں ہے، وہ یہ کہتی ہے کروز اے کریزی اولڈ مین سٹنگ ان دا نجف اسپوائلڈ اور عید. مومن کی بچی کہہ رہی ہے، مومن کی بیٹی کہہ رہی ہے. وہ دشمنان اسلام نہیں کہہ رہے، وہ تو بلکہ پریس کرتے ہیں کہ کتنا گریٹ ہے وہ مرجے، اتنا سمپل نجف کے چھوٹے سے مکان میں بیٹھا ہوا اور ساری دنیا کو اس نے ہلا کے رکھا ہوا. اور ہماری اپنی کمیونٹی کی بچی یہ کہہ رہی، نعوذ باللہ، اس کو ریپیٹ کرنا بھی توہین ہے، کریزی اولڈ مین سٹنگ ان دا نجف. وہ اینٹی مرجعیت لابی کچھ ایگزامپل اس نے اٹھا لی ہے اور وہ رکھ دیتا ہے ان بچیوں کے سامنے. آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے بچے نے آج کیا ای میل پڑھی، آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے یوتھ نے آج کون سی ویب سائٹ کو وزٹ کیا اور اس کے اوپر کیا زہر بھرا ہوا. یہ ساری چیزیں اپنے وقت پر آئیں گی. صرف ایک بات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اگر قرآن ایک بات کہہ رہا اور مرجے دوسری بات کہہ رہا، جب مرجے تک کو ہم چھوڑ دیں گے تو اگر مجھ جیسا اسٹوڈنٹ ممبر پہ کوئی ایسی بات کہے جو آپ کو قرآن کے کنٹرڈکٹ کرتی نظر آئے. مگر سوال یہ کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت کی ایکسپلینیشن آگے چل کے دوسری آیت میں آئی ہے. جب تک کہ قرآن کی تمام آیتیں 6666 فیمس ہے کہ قرآن میں اتنی آیتیں، ویسے ایکچوئل 6328 آیتیں، جب تک کہ یہ ساری آیتیں آپ کے سامنے نہ ہو آپ کوئی ججمنٹ پاس نہیں کر سکتے کہ کس نے کیا فتویٰ دیا، وہ صحیح ہے کہ غلط. لیکن آپ خود ہی سوچی کہ ایک آیت آپ کے سامنے قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور قرآن کہہ رہا لا ریب فیہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، تو آپ کو کیسے ڈاؤٹ آئے گا؟ نہیں، پہلے پورا قرآن آپ پڑھیں، پورا قرآن آپ کی میموری میں ہو، جب کوئی ایک آیت آئے تو اس سے ریلیٹڈ ساری آیتیں آپ کے پاس ہو، پھر جا کر آپ کو کوئی فیصلہ کرنے کا حق اور اختیار. لیکن یہ بیچ میں بات اس لیے آ گئی کہ آج کل مرجعیت کے خلاف یہ بات بہت زیادہ استعمال ہو رہی، اور اسی میں کبھی یہ بات بھی کہہ دی جاتی کہ جو قرآن کہہ رہا ہے مراجع اس کے اگینسٹ ہیں، اور جو قرآن نہیں کہہ رہا ہے مرجع اس کو ہم پر امپوز کر رہا ہے. یہ کب کہا جاتا؟ جب داڑھی کا مسئلہ آ جاتا. آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جو چہرے کے تھوڑے سے بال ہیں آخر اتنے کیا انسان کو محبت ہے اس کو شیو کرنے سے کہ اس کی خاطر قرآن سے لڑے، حدیث سے لڑے، رسول سے لڑے، سارے مراجع کے فتوے سے لڑے، یہ چند بال رکھنے کو تیار نہیں. جتنا آرگومنٹ ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے کہ دیکھیے قرآن میں تو کہیں نہیں. اور پھر ایک جملہ آج کل لوگوں نے آیت اللہ سیستانی کی بک پڑھ کے اور یوز کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ آج کی تقریر نہیں ہے، وہ کل اور پرسوں کا ٹاپک بنے گا جب میں کربلا آقا حسین کے وصیت نامے کی مدد سے مشن آف کربلا سمجھاؤں گا. آج یہ اتنی بات صرف اس لیے آ گئی کہ قرآن ہی ایکسپلین کرتا ہے اپنی آیتوں کو. آیت درود کے اندر، یہ آیت سورہ احزاب کی، سورہ احزاب ایک اتنا امپورٹنٹ سورہ ہے ان دا کانٹیکسٹ آف عاشورہ. دیکھیے عاشورے کے کانٹیکسٹ میں موسٹ امپورٹنٹ سورہ سورہ احزاب، اور اس کی ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، صرف اتنی سی بات کہ ایک ویک کے بعد جب آپ اعمال عاشورہ کریں گے، اعمال عاشورہ کی نماز میں سورہ احزاب پڑھنے کا حکم آیا ہے. ریکمینڈڈ سورہ ہے کہ نماز کے عاشورے کی نماز میں، اعمال عاشورہ کی نماز میں سورہ احزاب پڑھو. اسلام کا کوئی حکم وداؤٹ لاجک نہیں ہوتا. جیسے شب قدر میں آپ سنتے ہیں کہ قرآن نے اگر سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کا آرڈر دیا تو کوئی تعلق ہے اس کا شب قدر سے؟ اسی طرح اگر عاشورے کے دن قرآن نے اسلام نے سورہ احزاب کا آرڈر دیا تو بہت امپورٹنٹ سورہ ہے سورہ احزاب، اور اسی کی آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ صلوا علیہ پہ آپ عمل کرتے درود بھیج کر، سلم و تسلیمہ آپ کی لائف میں کہاں؟ جبکہ یہ آیت اتنا زیادہ پڑھی جاتی، لیکن ہمیشہ آپ آدھی آیت پہ رک جاتے ہیں، آیت کو کمپلیٹ کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ سلم و تسلیمہ کیا، وہ یزید کا کہنا کہ محمد نے خالی چیئر اور تخت حاصل کرنے کے لیے ڈرامہ کیا تھا، اور یہ حسین کا کہنا کہ میرا نانا سچا تھا، اس کے نام پر میں اپنی اولاد بھی قربان کر دوں گا. اور یہ دیکھیے بہت امپورٹنٹ، حسین کا بتایا ہوا رول مباہلہ، جہاں تک میری نالج ہے ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، لیکن لیسٹر کا یہ نیا امام بارگاہ لاسٹ ایئر 14 جنوری کو اس کی اوپننگ ہوئی جو عید مباہلہ تھی، 14 جنوری عید مباہلہ. مباہلہ ابھی ابھی برادر جعفر لاڈک نے ایک اور حوالے سے مباہلہ کا ایک ریفرنس دیا. مباہلہ، عیسائی آئے تھے، کرسچن آئے تھے نجران سے، رسول سے آرگومنٹ کر رہے تھے کہ کرسچینٹی صحیح ہے کہ اسلام صحیح ہے، اور اس کے اندر ایک بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں کہ رسول کہتے تم عیسیٰ کو آخر خدا کیوں کہتے ہو؟ 3 in 1، وہ ہولی ٹرینیٹی کا عقیدہ، عیسیٰ خدا کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ تو ان کی ایک ہی دلیل کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور یہ اتنا بڑا میریکل ہے کہ صرف اللہ کا بیٹا ہی ایسا ہو سکتا. اب دیکھیں آج تو بہت ہی ایزی ہو گیا، آج کی جدید ٹیکنالوجی اور سائنس نے بتا دیا کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ آدمی سنگل پیرنٹ ہو بائیولوجیکلی بھی. ایک تو سوشلی آج کل بہت سے سنگل پیرنٹ ہے، باپ ہے تو ماں کا پتا نہیں، ماں ہے تو باپ کا پتا نہیں، لیکن پتا نہیں ہے ضرور، لیکن بیالوجی اور ترقی کر رہے ہیں، بغیر باپ کے بھی واقعا ایک بیٹا پیدا ہو سکتا، بغیر ماں کے بھی پیدا ہو سکتا، بغیر باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہو سکتا، جو اسلام میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کلوننگ ولوننگ کا مسئلہ. لیکن بات یہ تھی کہ 1400 سال پہلے ان کے بعد یہ عیسیٰ کے خدا ہونے کی بہت بڑی دلیل تھی. تو وہ جو آیت برادر جعفر لاڈک نے کوٹ کی کسی اور کانٹیکس میں، وہ اصل میں عیسائیوں کے اس آرگومنٹ کے جواب میں آئی تھی کہ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا باپ نہیں ہے تو اللہ ہی باپ ہوگا. انا مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی، اگر عیسیٰ بغیر باپ کی وجہ سے خدا کے بیٹے ہو گئے تو آدم کو کیا کہو گے؟ تو اس کے تو باپ بھی نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہے، وہ تو عیسیٰ سے ڈبل افضل ہو گیا. لیکن پھر بھی کرسچن نے سنا اور نہیں مانا. اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں، اس لیے کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے خصوصاً خوجا اسناشری کمیونٹی کے لیے. وہ کیا امپورٹنٹ بات؟ کہ اہل بیت کا اسٹیٹس بھی سمجھنا. پائیٹری اور تقوی اپنی جگہ ہے، لیکن پہلے صحیح عقیدہ آتا. اہل بیت سے محبت وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ مجھے بتا دیجئے کہ اہل بیت سے محبت کون نہیں کرتا ہے سوائے خارجیوں کی؟ ہر مسلمان کہتا ہے میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، ان کے اسٹیٹس کو سمجھ کے محبت کرے. مباہلے کے لیے صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ایک جملہ، وہ یہ کہ کرسچن رسول سے آرگومنٹ کر رہے ہیں، پیغمبر ان کو جواب دے رہے ہیں. آج ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی یوتھ یا کوئی ینگسٹر آتا ہے ہم سے بات کرتا ہے، ہم اس کو کنوینس نہیں کر پاتے. لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کی نالج بہت کم ہے، یہ یوتھ بہت زیادہ آج کل ویل نالجیبل ہے، آپ ان کو کنوینس نہیں کر سکتے. رسول اللہ سے زیادہ نالج تو کسی کی نہیں، عیسائیوں کو کنوینس نہ کر سکے رسول. خالی رسول ہی نہیں، اللہ بھی بیچ میں انٹر ہو گئے، قرآن کی آیتیں نازل ہونے لگی، قرآن کی آیتیں سن کے بھی عیسائی کنوینس نہ ہوئے. لیکن جب مباہلے کے میدان میں 24th of ذی الحج کو، آج بھی مدینے میں مباہلے کا میدان موجود، جب کبھی حج اور عمرے پہ جائیے تو مباہلے کی زیارت ضرور کیجئے گا، اس لیے کہ وہاں کی دعا اتنے جلدی ایکسپٹ ہوتی ہے کہ وہابیوں تک نے وہاں کی مسجد کا نام رکھا ہے مسجد الاجابہ، جہاں کی دعا فوراً قبول. جائیے اور جا کے اس کی زیارت ضرور کیجیے، اس کو مس نہ کیجیے گا، اور بہت دور بھی نہیں ہے، مسجد النبوی کے بالکل سامنے، ود ان واکنگ ڈسٹینس. بات بہت زیادہ پھیل رہی ہے، میں اس کو سمیٹتا ہوں. اور وہ یہ کہ مباہلے کے میدان میں جب اہل بیت گئے تو وہ کرسچن جو رسول اللہ سے کنوینس نہیں ہو رہے، جو قرآن سے کنوینس نہیں ہو رہے، جو اللہ کے کلام سے کنوینس نہیں ہو رہے، اہل بیت کو دیکھا، ان کے چہروں کو دیکھا، اور فوراً کنوینس ہو کر اپنی شکست تسلیم کر لی، سرنڈر کر دی. اب ذرا سوچی کہ قرآن ہے، رسول پڑھ کے سنا رہے ہیں. دیکھیں قرآن سے زیادہ کمپلیٹ کوئی نالج نہیں ہے، رسول سے زیادہ قرآن کا بہترین کوئی ریسائٹر نہیں ہے، بیسٹ ریسائٹر ہے اور بیسٹ بک ہے. رسول سناتے رہے اور ایک دن نہیں، ایٹ لیسٹ 26 ڈیز. لیکن کرسچن جو تھے وہ کنوینس نہیں ہو رہے. اہل بیت کو دیکھا فوراً کنوینس ہو گئے. تو کیا یہ میسج ہمیں نہیں ملا کہ رسول اللہ کے لیے بھی اونلی قرآن انف نہ ہوا؟ اہل بیت کو لے کر آئے تب قرآن کام آیا. تو امت کیسے کہہ سکتی ہے کہ خالی قرآن ہمارے لیے کافی، ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں؟ قرآن بغیر اہل بیت کے اٹس ناٹ انف. اور چونکہ داڑھی کہاں ہے قرآن میں، اس کا جواب ہی یہ ہے کہ قرآن وداؤٹ اہل بیت انکمپلیٹ ہے. اہل بیت کا کلام بھی دیکھنا پڑے گا جو بعد کا ٹاپک بنے گا، لیکن آج ہی میں نے اس کا ایک پوائنٹ آپ کو دے دیا، غور کیجئے گا. لیکن ایک بات اور سنی جو اصل جس کی وجہ سے یہ مباہلے کی بات آئی ہے، میں ٹاپک سے ہٹا نہیں، وہ بات یہ آئی کہ مباہلہ یہ طے ہو گیا. مباہلے کے معنی فیس ٹو فیس کھڑے ہونا اور ایک دعا کرنا اللہ سے کہ ہم میں جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت آ جائے. یہ اسلام میں ایک طریقہ ہے کبھی حق اور باطل، رائٹ اور رونگ کے ڈسیشن. اب وہ ڈیٹیل چھوڑیے، کرسچن جس رات کو مباہلہ ہوا، یعنی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کل مباہلہ ہوگا، رسول تو آئے اپنی بیٹی کے گھر میں، چادر کسا کو اوڑا اور حدیث کسا اس رات کو نازل ہوئی، اور ادھر کرسچن نے اپنی میٹنگ کی مدینے کے اندر، اور اس میٹنگ میں انہوں نے ایک بہت ہی کامن سینس کی بات کو سامنے رکھ کر ایک ڈیسیشن لیا. کامن سینس کی بات یہ تھی کہ کل ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ اپنے ساتھ کس کو لے کر مباہلے کے میدان میں آ رہے. اگر اپنے کمپینین اور صاحب کو لے کر آئے تو ہم بھی میدان میں آئیں گے، فیس ٹو فیس کھڑے ہوں گے اور اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت آئے. لعنت مینس عذاب آئے. اور اگر رسول اپنی اولاد کو لے کر آئیں گے تو پھر ہم میدان میں نہیں آئیں گے اور مباہلہ نہیں کریں گے. اور ریزن اس کا کیا دے رہے ہیں یہ کرسچن 1400 سال پہلے کے، لیکن بات کامن سینس کی، وہ یہ کہ اگر رسول اللہ کو اپنے سچائی پر 1% بھی ڈاؤٹ ہوگا تو اپنے دوستوں کو تو رسک میں لا سکتے ہیں، اولاد کو رسک میں لے کے نہیں آئیں گے. اگر اولاد کو لے کے آئے دیٹ مینس اس رسول کو 100% اپنی سچائی پہ یقین ہے. ہم کل یہ دیکھیں گے کہ رسول دوستوں کو لا رہے ہیں کہ جگر کے ٹکڑے کو لا رہے ہیں. اور جب یہ دیکھا کہ رسول اولاد کو لائے تو اسی وقت سرنڈر کر لیا کہ اولاد کو لانا دیٹ مینس رسول کو اپنی سچائی پہ یقین ہے، ورنہ آدمی خطرے میں یا ڈینجر کی جگہ پہ اولاد کو نہیں لے جا سکتا. یہی رول کربلا میں آ گیا. حسین کو اگر 1% بھی اپنے نانا کی سچائی میں شک ہوتا تو خالی اصحاب کو لے کے آتا، اولاد کو مدینے میں چھوڑ کے جاتا. اور لوگ ایڈوائز بھی کر رہے تھے، دیکھیں ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ حسین خود روک دیتے، نہیں حسین کے پاس ایکسکیوز بھی تھا کہ بھائی میرے خاندان کے بزرگ کہہ رہے ہیں حسین تم جاؤ، بیویوں کو لے کے نہ جاؤ، بچوں کو لے کے نہ جاؤ، خاندان کے بوڑھوں نے کہا، مدینے کے دوستوں نے کہا، راستے میں ملنے والے ہر آدمی نے یہ ایڈوائز کی. حسین کہہ بھی سکتے تھے کہ اتنے سارے لوگ مجھ پر پریشر ڈال رہے ہیں، ان کا نام بھی سن لیجئے پریشر ڈالنے والوں کا، اس میں عبداللہ ابن عباس بھی آتے ہیں، حسین کے بہت ہی قریبی صحابی اور فرسٹ کزن، اس میں ام سلمہ بھی آتی ہیں رسول خدا کی ویڈو، اس میں ام البنین بھی آتی ہیں جناب عباس کی مادر گرامی، اس میں ام ہانی بھی آتی ہیں مولا علی کی بڑی بہن، حسین کی پھوپھی. حسین ان کا نام لے سکتے تھے کہ بھائی خاندان کے بڑے کہہ رہے ہیں کہ اپنی بچیوں کو اور عورتوں کو لے کے نہ جاؤ، مگر اتنا حسین کو اپنے نانا کی سچائی پہ یقین ہے، ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، میرا نانا جھوٹ نہیں بول رہا تھا جب وہ اپنے آپ کو رسول کہہ رہا تھا کہ میں اپنے نانا کی سچائی کے لیے اپنے اکبر و اصغر تو صحیح، اپنی زینب اور اپنی سکینہ کو بھی لے کے میدان میں آؤں گا. دو کیمپ بنے ہمارے سامنے، ایک یزید والا کیمپ جو رسول پر اتنا ڈاؤٹ فل ہے، اور ایک حسین اور حسین کی اولاد. اور یہی قرآن یہی قرآن سلمو تسلیمہ کی ایکسپلینیشن کر رہا. سلو علیہ پہ آپ نے ساری زندگی عمل کیا, آج سلمو تسلیمہ کو سمجھیے کربلا کے کانٹیکس میں. سورہ احزاب میں ہمیں آرڈر ملا, سورہ احزاب میں ہمیں آرڈر ملا سلمو تسلیمہ, اور سورہ نساء نے یہ بتایا کہ سلمو تسلیمہ کہتے کسے ہیں. واٹ از دا میننگ آف سلمو تسلیمہ سورہ نساء, اور سورہ نساء کی یہ وہ آیت جو وفات رسول خدا کے دن آپ رسول خدا کی ایک زیارت پڑھتے ہیں 28 آف سفر کو, اور جب آپ حج یا عمرے کے لیے مدینے جاتے ہیں زیارت رسول کے لیے تو رسول اللہ کی زری کے سامنے بھی یہی زیارت پڑھتے ہیں. اس زیارت کے اینڈ میں قرآن کی آیت آئی ہے, وہ آیت نمبر 64 ہے سورہ نساء کی. وہ آیت اٹسلف بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں وہابیوں کے سب سے بڑے آبجیکشن کا جواب. وہابی کہتے ہیں رسول مر گئے مر گئے, اب ہمارا ان کا کیا ریلیشن, وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 64 بتا رہی کہ رسول کا بینیفٹ کیا کیا ملتا ہے, لیکن وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے, اس کو فی الحال چھوڑ رہا ہوں. آیت نمبر 64 زیارت رسول خدا کا اینڈ ہوتا ہے اس آیت پر. نارملی زیارت ختم ہوتی ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, رسول خدا کی زیارت ختم ہوتی ہے قرآن کی اس آیت پر, اور اس کے فوراً بعد آیت 65 ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. وہی لفظ آ گیا جو قرآن نے سورہ احزاب میں ہم کو آرڈر دیا, سورہ نساء نے اس کو ایکسپلین کیا. کیا ترجمہ ہے, صرف آیت کا ترجمہ سن لیجئے, اٹ سیلف اے کمپلیٹ میسج. یہ آیت خود ایکسپلین کر رہی ہے کہ واٹس اوور ڈیوٹیز ٹوارڈ رسول. کربلا کا میدان اسی آیت کی ایک تصویر بن گیا. فلا و ربے کا آیت کا ترجمہ ہے تیرے رب کی قسم, قرآن قسم کھا رہا. لا یومنون کوئی آدمی مومن نہیں, وہ کہتا رہے کہ میں اسنا شریشی ہوں, وہ کہتا رہے کہ میں مومن ہوں, قرآن کہہ رہا ہے لا یومنون. دیکھیں ایک تو ہم اور آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جس سے ذرا ناراضگی ہو گئی ہم نے کہا تم تو مومن ہی نہیں, جس نے ذرا ہم کو خوش کر دیا اس سے بڑا مومن کوئی نہیں. کسی کے گھر دعوت میں گئے اچھے اچھے کھانے بنائے بریانی شریانی, یہ بہت بڑا مومن. اور کسی کے گھر گئے اس نے چائے بھی نہ پلائی, ہم نے کہا یہ تو ایمان سے ہی نکل گیا. ہمارے اور آپ کے سرٹیفکیٹ کا خلاصہ یہ جو ہمیں اچھا ہمارے ساتھ اچھا بیہیو کرے وہ مومن, جو ذرا سی ہمارے پروٹوکول میں کمی کر دے وہ مومن نہیں. لیکن ہم کسی کو مومن کہیں تو بیکار, اور کسی کو ایمان سے نکال دے تو ہمارا ایمان سے نکالنا بیکار. لیکن اگر اللہ کسی کے بارے میں کہہ دے میں اس کو مومن نہیں مانتا ہوں, اللہ کہہ دے اللہ سبحانہ و تعالی, اس آیت میں اللہ کہہ رہا لا یومنون, کوئی آدمی مومن ہے ہی نہیں. اور یہ آیت ایڈریس کر رہی ہے مسلمانوں کو, کافروں کو نہیں. لا یومنون حتی یحکمو کا فیما شجر بینہم, جب تک کہ اپنے اپنے ڈسپیوٹ میں آئے رسول وہ تجھے جج نہ بنائے. جب کبھی ان کے درمیان ڈسپیوٹ ہو وہ صرف یہ دیکھے کہ رسول اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے. ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور پھر جب تو کوئی ایک ججمنٹ دے دے کہ مسٹر اے صحیح, تو مسٹر بی کے دل میں ذرا سا ڈاؤٹ بھی تیرے ججمنٹ کے بارے میں نہ آئے, آنکھیں بند کر کے جو تو نے کہا وہ کہے کہ یہ سچ. رسول کو جب تک کہ یہ سٹیٹس آپ نہ دیں کہ ثم لا یجدو فی انفسہم, دل میں بھی رسول کے بارے میں کوئی بدگمانی یا غلط قسم کا ڈاؤٹ نہ آنے پائے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں, اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل سن لیجیے. یہ ایگزامپلس ہیں آج کے دن, ان میں سے ہر ہر بات آگے چل کے ایک مجلس بنے گی, کیونکہ ہمارے پرابلمس مرجعیت پہ اعتراض ہمارا آج کا بڑا پرابلم. جو چاہیے قرآن میں چاہیے, حدیث امام کی تو کوئی امپورٹینس ہی نہیں ہے, یہ ہمارا دوسرا بڑا پرابلم. اور ویمن لبریشن اور ویسٹ میں بیٹھ کر عورتوں کے رائٹس, یہ ہمارا تیسرا بڑا پرابلم. فیملی لائف ہماری ٹوٹ رہی ہے. تو اب اس لیے ایک ایگزامپل خالی آج آ رہی ہے, مجلس اپنے سیکوینس میں آگے بڑھ رہی ہے, بیچ میں کچھ ایگزامپل. دیکھیں قرآن نے کہا کہ رسول کے حکم کو مانو, اور دل میں بھی یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ رسول نے آخر اس کو کیوں دے دیا, ہمیں کیوں محروم کر دیا. छोटी सी एग्जाम्पल हमारी लेडीज, जेंट्स भी है लेकिन आज मैं पूरा टॉपिक नहीं बना रहा हूं, एग्जाम्पल बाप मरा, ये भी उसका बेटा है ये भी उसकी बेटी, बेटा और बेटी का अपने बाप से बिल्कुल इक्वल रिलेशन। और इस्लाम, कल भी आपने इंग्लिश लेक्चर में सुना और मेरी उर्दू तकरीर में, अदालत, इस्लाम में अदालत की बहुत इंपॉर्टेंस, ये बेटा है ये बेटी। आम नॉर्मल जिंदगी में बेटे और बेटी के दरमियान फर्क करना हराम और गुना, बल्कि रिवायतों में यह है कि बेटी को ज्यादा रिस्पेक्ट दो बेटे से, इसलिए कि बेटा अल्लाह की नेमत है और बेटी अल्लाह की रहमत है। नेमत के बारे में कुरान कहता है लतुस अलुन्ना यौ महेजिन आने नहीं, कयामत में नेमत का जवाब देना है, रहमत का कोई जवाब नहीं होता है, बगैर हिसाब अल्लाह देता है। बेटी की ज्यादा इज्जत करो। इमाम मासूम अपने घर में बाहर से कोई गिफ्ट लेके आते हैं, पहले बेटियों को देते हैं और बाद में बेटों को देते हैं। और फिर एक और इसके अंदर चीज आ जाती है और वो ये कि छठे इमाम के हालात में है कि कई बेटे, अब बेटा और बेटी को छोड़ दीजिए, खाली बेटे, इस्माइल, जिनके नाम को मिसयूज करके इस्माइली और बोरा फिरका बना। जैसे एक फिरका नुसैरी है, मेरे मौला को अल्लाह कहता है अली का नाम इस्तेमाल करके, अली के अगेंस्ट जा रहा, जनाब इस्माइल उनका नाम इस्तेमाल करके इस्माइली और बोरे फिरके बने, मगर खुद वो इंतहाई मोमिन थे। जन्नतुल बकी में आज भी हम जाके जब उनकी जियारत पढ़ते, उनकी कब्र जन्नतुल बकी में, तो उस जियारत का ये जुमला है कि मैं गवाही देता हूं कि आप खुद अपने भाई सातवें इमाम की इमामत को मानते थे, जिनको लोगों ने खुद इमाम बना दिया। इस्माइल कभी इमामत का क्लेम नहीं किया, खुद अपने छोटे भाई को इमाम मानते थे। जनाब इस्माइल को छठे इमाम, दूसरे बेटों के बारे में मुकाबले में ज्यादा इज्जत देते। किसी ने सवाल कर दिया फरजंदे रसूल, आप एक तरफ तो कहते हैं कि सारी औलाद को बराबर ट्रीट करो, चलो बेटियों को इज्जत दो बेटों से, लेकिन एटलीस्ट बेटों को तो बराबर से ट्रीट करो, और आप अपने एक बेटों इस्माइल को दूसरों पर प्रिफेयर करते हैं सातवें को छोड़कर। क्या इसलिए कि ये अपने बाप की ज्यादा खिदमत करता है? जो औलाद अपने बाप की ज्यादा इताअत करे, पेरेंट्स का भी फरीजा है कि वो उसको ज्यादा रिस्पेक्ट दे। क्राइटेरिया है कि हां अगर कोई ज्यादा पॉयस है, आज की दुनिया में औलाद वालिदैन की सबसे बड़ी खिदमत ये करती है कि उठा के किसी नर्सिंग होम में दाखिल कर देती है। क्या ये दिन भी आना था इस्लाम के अंदर कि पेरेंट्स इतना बड़ा बर्डन बने कि नर्सिंग होम में उनको दाखिल किया जाए, फिर ये कहा जाए कि हम मोमिन है और नमाज शब के पाबंद? अल्लाह अल्लाह, इस्लाम और ये दिन, जरा सी इसकी डिटेल, ये सारी एग्जाम्पल्स आपके सामने है, इसको याद रखिए। अगर आज की मजलिस सुनकर इसके बाद भी आप वापिस आए तो ये सारी एग्जाम्पल आगे की मजालिस के लिए। लेकिन लेकिन ये जो उसूल इमाम ने बेटों में बताया, ये वाला उसूल जहन में रखिए, तब भी बेटी की ज्यादा इज्जत को दिल चाहता, क्योंकि नॉर्मली आज के जमाने में भी बेटियां अपने बाप की ज्यादा खिदमत करते हैं। बेटों के पास टाइम कहां है, उनको तो अपनी बीवियों की खिदमत करना है, उनके पैर धो धो के पीना। बेटों की जन्नत तो बीवियों के पैर के नीचे है ना, मां के पैर के नीचे तो नहीं है। आज भी ये बेटियां हैं जो अपने मां और बाप की फिर भी खिदमत कर लेती हैं, ससुराल का प्रेशर बर्दाश्त करने के बावजूद। तो हर एतबार से इस्लाम में बेटी ज्यादा, मगर जब बाप का इंतकाल हुआ और उसका इनहेरिटेंस तकसीम हो रहा है, तो बेटे को डबल मिल गया और बेटी को उसका हाफ मिला। यानी अगर वेस्टर्न मीडिया की लैंग्वेज में बात की जाए तो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, सिर्फ इसलिए कि ये बेटी है यानी ये लड़की है, इसको आधा हिस्सा मिल रहा। इस्लाम ने ये भी नहीं कहा कि सारी औलाद देखो, जो ज्यादा बाप की खिदमत करती थी उसे ज्यादा दो, दूसरे को कम नहीं। बेटा कितना ही नालायक क्यों ना हो, इवन बाप ने उसको आंख भी क्यों ना कर दिया हो, वो डबल हिस्सा लेके जाएगा इस बेटी से जिसने आखिरी वक्त तक अपने बाप की खिदमत की और नर्सिंग की। अब देखिए कितना अजीब लगेगा एक औरत को, हमारे यहां इंडिया और पाकिस्तान के माहौल में, वहां भी आज की हमारी यंग लड़कियां इस पे सेटिस्फाई नहीं, यूरोप में बैठने वाली, कि जिनको तो मीडिया हर वक्त ये बताता کہ اسلام جو ہے عورت اور مرد میں ڈسکریمنیشن کرتا، کیا دل میں خیال نہ آئے گا کہ یہ رسول نے آخر کیا فیصلہ کر دیا؟ یقیناً شوہر اور بیوی میں، بیوی جب ماں بنتی ہے ماں کا رتبہ باپ سے زیادہ ہے، لیکن یوں اگر آپ دیکھیے تو ایک مرد چار شادیاں کر سکتا ہے، عورت چلے چار شادی کو چھوڑیے، ایسا احمق و بیوقوف آج کون ہوگا؟ ہاں حرام طریقے سے 100 گرل فرینڈ رکھے کسی میڈیا کو اعتراض نہیں، حلال طریقے سے دوسری شادی کرنا چاہے پورا ویسٹ پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ جاتا. لیکن میں نے کہا کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آج یہ سب نہیں، اتنی سی بات کہ شوہر کو حق ہے بیوی کو ڈائیورس دینے کا، بیوی کو حق نہیں ہے ڈائیورس لینے کا. اب کیا عورت کے دل میں خیال نہیں آئے گا کہ اونلی آن دا بیسس آف جینڈر ڈسکریمنیشن کیا گیا؟ مگر قرآن کہتا ہے. اچھا ان چیزوں کا جواب ہے، ایسا نہیں ہے کہ خالی ان کے آبجیکشن ہے اور اسلام نے ریپلائی نہیں دیا ہے، وہ آئے گا آگے چل کر. آج تو میں صرف آیت کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. آیت نے کہا لا یومنون، کوئی آدمی مومن نہیں جب تک کہ اے رسول وہ ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کرے. ایک ایکسپٹنس ہو رسول کے فیصلے کے سامنے، اور کتنی ایکسپٹنس؟ لا یجدو فی انفسہم حرجا، اس کے دل میں بھی یہ ڈاؤٹ نہ پیدا ہونے پائے کہ یہ رسول نے کیا کہہ دیا. جو کہہ دیا، جیسا ابھی آپ انگلش لیکچر میں سن رہے تھے کہ ایک زبانی تسبیح ہوتی ہے، پریکٹس کرے کہ آپ کا دل تسبیح کرے، اسی طرح ایک زبانی ہوتا ہے رسول کو رسول ماننا، اور ایک دل میں ایسا ایکسپٹنس ہو کہ جو انہوں نے کہہ دیا 100% یقین ہو کہ یقیناً یہ میری بینیفٹ کے لیے ہے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سرنڈر کر جاؤ رسول کے حکم کے سامنے. یہ ہے سلمو تسلیما کی تفسیر جو قرآن نے سورہ نساء میں کی، کہ دل میں شک نہ آنے پائے اور جو وہ آرڈر دے تمہیں سرنڈر کرنا ہے، تمہیں سبمٹ کرنا ہے اپنے آپ کو رسول کے آرڈر کے سامنے. اب آئیے آیت پر. ان اللہ و ملائکتہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ان پر زبان سے درود بھی بھیجو، وسلموا تسلیما، اور تمہاری ساری باڈی انکلوڈنگ تمہارا دل اور دماغ رسول کے آگے سرنڈر کر جائے. جو وہ کہہ دے ہمیں وہی ماننا ہے. ہمیں نہ کسی سائنٹسٹ کو دیکھنا، نہ کسی ریسرچ اسکالر کو دیکھنا، نہ کسی لاجک والے آدمی کو دیکھنا ہے، نہ کسی ویسٹرن میڈیا کو دیکھنا ہے. رسول نے جو کہہ دیا اس میں اگر ہمارا نقصان بھی ہے تب بھی عمل کریں گے. لوگ کہتے ہیں نا مولانا ذرا بتائیے تو داڑھی رکھنے کے بینیفٹ کیا ہیں؟ میوزک اگر ہم نہ سنیں تو اس کے بینیفٹ کیا ہیں؟ شراب کے نقصانات بتائیے. دیکھیں شراب صرف شراب نہیں، شراب میں تمام ڈرگس شامل ہیں. آج ہمارے کتنے یوتھ ہیں جو شراب نہیں پیتے اور ڈرگس میں چلے جاتے ہیں. اور اس ایگزامپل کو یاد رکھیے گا، اس سے ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ سالو ہونے والا. صحیح معنوں میں آج میری مجلس جو ہے وہ عشرے کی پہلی مجلس بنی کہ آگے کے ٹاپک سامنے آ رہے ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں بتائیے تو صحیح، شراب پیئے تو نقصان کیا؟ کوئی نقصان بتائیے تو ہم شراب چھوڑ دیں گے. پہلی بات تو یہی کہ اگر نقصان بتائیں اور تم شراب چھوڑ دو تو تم میں اور کافر میں فرق کیا رہا؟ بھئی لاجک سن کر تو ایک نان مسلم بھی گناہ چھوڑ دیتا ہے. تو تم نے جو محمد الرسول اللہ، محمد کو سچا رسول مانا، تو اس کو تو سچا نہیں کہتے نا کہ جب تک کہ لاجک نہ آئے گی محمد کی بات پہ عمل نہیں کرو گے. ایسا بننا جیسا خزیمہ ابن ثابت انصاری. خزیمہ ابن ثابت انصاری جن کا تو اب لوگ نام بھی بھول گئے کیونکہ رسول اللہ نے ان کو ایسا ٹائٹل دیا کہ اب نام بھی لوگ بھول گئے ان کا ٹائٹل ہے ذو الشہادتین. اسلام میں ہر چیز میں دو ویٹنس چاہیے ہوتے ہیں. پیغمبر نے ان کے بارے میں کہا تھا یو آر ایکول ٹو ٹو، تم ایک ہو لیکن تم اگر کبھی ویٹنس دو گے تو تمہارا ویٹنس دو کے برابر. یہ سٹیٹس کیوں ملا؟ اور یاد رکھیے یہ وہ صحابی کہ جنگ صفین، پرسوں کی مجلس میں ریفرنس آیا تھا، مولا نے جنگ صفین میں رسول اللہ کے کچھ صحابیوں کو یاد کیا تھا. آئینہ کاش وہ آج ہوتے اور میری ہیلپ کرتے. یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، میں نے کوئی ضعیف حدیث نہیں پڑھی، اس میں ان کو بھی یاد کیا. آئینہ ذو الشہادتین، یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ صفین سے پہلے انتقال کر چکے. علی جیسا مشکل کشا ان لوگوں کا نام لے کر صفین کی لڑائی میں ان کو یاد کر رہا. کیا ہائی سٹیٹس ہوگا ان کا؟ اور ایک بات اور ہے کہ ریزن کیا ہے کہ علی نے ان کو یاد کیا؟ یہ جملہ بھی ذہن میں رکھیے. یہ بھی ایک مجلس ہونے والی. آج کی مجلس اپنی جگہ چل رہی ہے, وہ خالی کوئی لسٹ نہیں آ رہی ہے. ٹاپک آگے بڑھ رہا. ذو الشہادتین خزیمہ ابن ثابت انصاری, جنہیں پیغمبر نے دو کے ایکول قرار دیا, جنہیں مولا نے صفین کے موقع پہ یاد کیا تھا, اور پوری ہسٹری میں ان کا ایک ہی واقعہ تو ملتا, اور وہ یہ کہ رسول اللہ ایک دن مدینہ آ رہے تھے, آؤٹ سائڈ مدینہ گئے تھے, وہاں سے آ رہے ہیں. جب مدینہ کی جانب آ رہے تو رسول کے آگے آگے کوئی یہودی چل رہا, اور وہ بہت ہی شاندار اور خوبصورت گھوڑا اس کے پاس. اسلام میں اچھا گھوڑا رکھنا, یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ چیز ہے جس پہ جتنا بھی خرچ کرو یہ فضول خرچی نہیں, گھوڑا اچھا ہونا چاہیے. البتہ گاڑیوں میں کمپٹیشن نہ ہو کہ پارکنگ میں ہم جا کے کھڑے ہوں, فلاں کی بی ایم ڈبلیو ہے اور فلاں کی مرسیڈیز ہے, وہ الگ مسئلہ. گھوڑا میدان جہاد میں کام آتا, مرسیڈیز گاڑیاں کمپٹیشن کرنے میں کام آتی. لیسٹر تو بہرحال مجھے بہت بہتر لگ رہا ہے ہر اعتبار سے, اگرچہ میں ہمیشہ اس کی غلط ایگزامپل دیتا ہوں کہ لندن سے اگر کسی کو برمنگم جانا ہو تو جنت جانے کے لیے جہنم سے ہو کے ایک راستہ گزرتا ہے, لیکن فرسٹ ٹائم یہاں پہلا اشرا پڑھ رہا ہوں اور واقعا مزہ آ رہا ہے. لگ رہا ہے کہ ایام عزہ ہیں, جو عزاداری کا ماحول, جو عزاداری کا مزاج یہاں نظر آیا. لیکن لندن میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف مجلس میں جانے کے لیے رنٹ ایک کار پہ مرسیڈیز لیتے ہیں. پارکنگ میں ہماری مرسیڈیز نظر آئے گی, ایک چھوڑ بنے گی, ایک اندازہ ہوگا لوگوں کو کتنا بڑا آدمی امام حسین کی مجلس میں آیا. اسٹائل ایسا ہوتا ہے جیسے خود امام حسین کو دروازے پہ اس کو ویلکم کہنا چاہیے. لیکن خیر, گھوڑا جو اسلام نے اتنا کہا اس لیے کہ میدان جہاد میں کام آتا. حسین کے ذوالجناح نے ساری زندگی حسین کی وفاداری میں سروس دی, لیکن کربلا کے میدان میں کتنا بڑا جہاد ذوالجناح نے کیا. آخر میں بھی حسین کی شہادت کے بعد بھی 30 یزیدیوں کو خالی اپنی ٹانگوں سے اس نے واصل جہنم کیا اور فرات کے اندر چھلنگ لگا دی, ان کے ہاتھ نہیں آیا. تو گھوڑا, بہترین گھوڑا یہ رسول اور امام ہمیشہ خریدنا چاہتے ہیں. ایک بار پیغمبر نے دیکھا یہ یہودی گھوڑا لے کے آگے جا رہا ہے. اب 1400 سال پہلے کی مارکیٹیں آج کی طرح کو تھوڑی تھی, بہت ہی سمپل ہوتی تھی ٹرانزیکشن اور ٹریڈنگ. ایک گھوڑا لے کے یہ آدمی جاتا ہے مارکیٹ میں, کھڑا ہو جاتا ہے صبح سے شام, 10 دن 12 دن اپنا گھوڑا ان سیل رکھتا ہے, تب جا کے ایک گھوڑا بکتا. جیسے آج کل کاروں کے شو روم ہوتے ہیں, لیکن آج بہرحال بہت فاسٹ بزنس ہے, اس زمانے میں ایسا نہیں. پیغمبر نے گھوڑا دیکھا, پیغمبر کو گھوڑا پسند آ گیا, آگے بڑھے. یہودی سے کہا اس کی پرائز کیا؟ اس نے کہا اتنے پاؤنڈ. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے, میں نے یہ گھوڑا خرید لیا, ڈن ہو گیا معاملہ. کہا کہ پیمنٹ اس کا میں چل کے مدینے میں دوں گا, جو بھی گھوڑے کی ویلیو ہو. لیکن بہرحال ایک مرسیڈیز یا بی ایم ڈبلیو کے برابر تو ہے, اتنا کیش تو کسی کے پاس نہیں ہوتا. 1400 سال پہلے پلاسٹک کا کرنسی بھی نہ تھی. مدینے میں چلو میں اپنے حجرے سے تمہیں پیسے دوں گا. تو یہودی کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا؟ ورنہ پتہ نہیں کتنے دن مارکیٹ میں کھڑا رہتا تب ایک گھوڑا بکتا. چنانچہ خوشی کی وجہ سے وہ فاسٹ ہو گئے, جلدی سے مدینے جائے, ہینڈ اوور کرے پیغمبر کو گھوڑا, پیسے لے, گھر جا کے آرام کرے. تو وہ رسول اللہ سے پہلے مدینے کی مارکیٹ میں انٹر ہوا. اب جو دوسرے لوگوں نے گھوڑا دیکھا ان کو بھی پسند آ گئے. ہر ایک آدمی آ کے کہنے لگا کتنے کا ہے گھوڑا؟ اس نے پرائز بتائی, دوسرے نے زیادہ بڑھا دی, تیسرے نے اور بڑھا دی. جب چیز کی ڈیمانڈ ہو تو قیمت بڑھ جاتی, آخر اس کے دل میں لالچ آ گیا. اور جو سب سے ہائیسٹ پرائز دے رہا ہے اس نے اس سے کہا اچھا یہ گھوڑا میں تمہیں دیتا ہوں. اتنے میں رسول اللہ بھی آ گئے پیچھے سے. ایک بار رسول نے یہ دیکھا, رک گئے اور کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ معاملہ تو ہو چکا ہے, ڈن از ڈن, یہ میری چیز ہے, تم تو خالی امین ہو, امانت ہے تمہارے پاس, ہینڈ اوور کرنا, کیش لے کے جانا. اب وہ کہنے لگا کہ نہیں, کوئی ایسا معاملہ ٹرانزیکشن نہیں ہوا, تم نے خریدا ہی نہیں, میں نے بیچا ہی نہیں, تم نے خالی پرائز پوچھی تھی. اور یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ مدینے کی سٹی میں پہنچ کے ہم فیصلہ کریں گے, میں نے گھوڑا نہیں بیچا. پیغمبر کے لیے گھوڑا کوئی مسئلہ نہیں, ساری کائنات ان کے تصدق اور طفیل میں بنی. لیکن ایک مسئلہ ہوتا ہے حق کی خاطر ریزسٹ کرنا, ظالم کو یہ چانس نہ دینا کہ آج تم پر ظلم کیا تمہاری شرافت کی وجہ سے کل دوسرے پہ ظلم کرے گا. اسی لیے مولا کی حدیث ہے کہ جب کوئی تم پر ظلم کرے تو معاف کر دو، لیکن اگر وہ کمینہ آدمی ہے تو معاف نہ کرنا، اور اگر ایسا آدمی ہے کہ تم معاف کرو گے وہ تو سمجھے گا تم ویک ہو، اس لیے وہ اور دوسرے پہ ظلم کرے گا، تو برابر سے اس کو جواب دو. پورے کانٹیکس میں بیٹھ کے اسلام کو سمجھنا ہوتا، ایک حدیث پکڑ کے دوڑنا نہیں. دیکھیے اسلام میں معافی کا کتنا حکم ہے، لیکن یہ بھی آرڈر ہے کہ ہر جگہ معافی نہیں ہے، یہاں پہ معاف نہیں کیا جا سکتا. یہ آج رسول اللہ سے فراڈ کر رہا ہے، کل پتہ نہیں مدینے میں کتنے اور آدمیوں سے فراڈ کرے گا. پیغمبر کا مسئلہ گھوڑا نہیں ہے، حق کی خاطر پیغمبر ریزسٹ کر رہے ہیں، کہا کہ تو غلط کہہ رہا. معاملہ ہو گیا تھا، ڈن ہو گیا تھا، صرف پیمنٹ کی بات تھی. اس کے دل میں تو پیسے کی محبت آ گئی، کہا نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اجم یہودی کو پھر بھی تھوڑا سا گریس مارک دینے کو تیار، وہ پیسے کی خاطر رسول کی بات نہیں مان رہا. جب ہم ایک مومن کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل بیت کا ماننے والا کہتا ہے، اور تھوڑے سے خمس کے پاؤنڈ بچانے کے لیے کبھی اہل بیت کا انکار کرتا ہے، کبھی خمس کا انکار کرتا ہے، کبھی مرجے کا انکار کرتا ہے، یہ تو مومن ہے نا. اس کا یہ کلیم ہے کہ آل محمد پر میری جان قربان، لیکن پاؤنڈ دینے کو تیار نہیں ہوں. تو وہ تو پھر بھی یہودی ہے، اس نے تو رسول سے کبھی محبت کا دعویٰ بھی نہیں کیا، لیکن رسول وہاں میدان مدینے کی مسجد کے باہر جو میدان تھا جہاں مارکیٹ لگتی، صرف ان لوگوں کے لیے جو حج اور عمرے پہ گئے، جو مناقہ کا میدان یعنی جہاں مسجد علی ہے اور مسجد غمامہ اس کے سامنے والا میدان، جسے آج کل سعودی حکومت ہیریٹاج سٹی کہہ کے دوبارہ ریکنسٹرکٹ کر رہی، وہ جگہ پیغمبر نے کہا نہیں میں نے خرید لیا. پھر اس نے کامن سینس کی ایک بات کہی، یہودی نے کہا اگر آپ نے خرید لیا تو کوئی وٹنس لائیے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ایک آدمی ایک دعویٰ کرے تو وٹنس لانا. پیغمبر اتنی دیر میں بہت بڑا کراؤڈ آ گیا تھا، مارکیٹ میں تو ہر وقت لوگ رہتے ہیں، یا تو رسول اللہ کو آرگومنٹ کرتے دیکھا سارے مسلمان آ گئے. کہا یا رسول اللہ کیا میٹر کیا؟ پیغمبر نے کہا مسئلہ یہ کہ میں نے یہودی سے گھوڑا خریدا، اب مجھے ایک وٹنس چاہیے، تم میرے لیے وٹنس بنو گے؟ وہ گھبرا گئے، یا رسول اللہ میں بہت سچا آدمی ہوں، آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، جب میں نے ایک چیز دیکھی نہیں تو کیسے وٹنس بنوں؟ دوسرے سے کہا تم میرے وٹنس بنو؟ نہیں یا رسول اللہ، میں اتنا بڑا گناہ تو نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ میں جلوں گا، میں کیسے وٹنس بن؟ کچھ لوگ متقی ہوتے ہیں، کچھ لوگ سپر متقی ہوتے ہیں، رسول سے زیادہ متقی ہوتے ہیں، ہر آدمی منع کر رہا، میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا. اتنے میں خزیمہ ابن ثابت انصاری وہاں سے گزر رہے ہیں، وہ رک گئے، یا رسول اللہ کیا بات؟ کہا کہ گھوڑا میں نے خریدا، یہودی کہہ رہا ہے میں نے نہیں خریدا، مجھے وٹنس چاہیے. خزیمہ نے کہا میں آپ کا وٹنس بنتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ گھوڑا آپ نے خریدا. اچھا مسئلہ گھوڑے کا نہیں تھا، پیغمبر کو اس سٹوری میں کئی میسیجز ہم کو دینا تھے. ایک میسیج یہ دینا تھا کہ اگر اس طرح کا کوئی ظالم ہو جیسے یہودی ہے اس کو ریزسٹ کرو. ایک میسیج یہ دینا تھا کہ ہر مرتبہ سرنڈر نہیں کرنا ہے، کبھی حق کے لیے جہاد کرنا ہے. ایک میسیج یہ دینا تھا کہ خزیمہ سے کہا. دیکھیں رسول اللہ کو تو خوش ہو جانا چاہیے نا کہ میرا ایک وٹنس آ گیا، مجھے گھوڑا مل گیا. نہیں، پیغمبر نے الٹا کراس کوشچن خزیمہ سے کر لیا. جن لوگوں نے منع کر دیا تھا رسول نے ان سے کچھ نہیں کہا، جو رسول کے فیور میں گواہی دے رہا رسول اسی پر الٹ پڑے. کہا کہ اے خزیمہ تم کیسے وٹنس بن رہے ہو؟ تم تو تھے ہی نہیں جب یہ ٹرانزیکشن ہوا اور ڈیلنگ ہوئی، تم نے تو دیکھا ہی نہیں، جب دیکھا نہیں تو گواہی کیسے دے رہے ہو؟ اب یاد کیجئے ایک حدیث مولا کے بارے میں بھی، کیا حدیث ہے کہ ایک بار حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی آ گیا، کچھ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا. وہ کہنے لگا کہ میں بغیر ذبح کیے ہوئے کھا لیتا ہوں، اور بغیر دیکھے ہوئے گواہی دیتا ہوں، اور بغیر نکاح کے عورت رکھتا ہوں، اور بغیر وضو اور غسل کے نماز پڑھ لیتا ہوں. ہو سکتا ہے ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ نمازیں ترخوا دیتے ہوں، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں بغیر وضو اور غسل کے نماز پڑھ لیتا ہوں، بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں. حضرت عمر خلیفہ وقت کہا کہ اس کو قتل کر دو، یہ تو اسلام کا مذاق اڑا رہا. مولا گزرے کہا کہ رک جاؤ، یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا. یا امیر المومنین کیسے صحیح کہہ رہا؟ کہا یہ کہہ رہا ہے میں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں، یہ ہر وقت کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اس نے اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں، بغیر دیکھے گواہی دے رہا. اور یہ کہتا ہے بغیر ذبح کے کھا لیتا ہوں، یہ مچھلی کھاتا ہوگا. مچھلی میں ذبح شرط نہیں ہے بس پانی سے نکال لو. اور یہ کہتا ہے بغیر نکاح کی عورت رکھتا ہوں یہ قریض اس کے گھر میں ہوگی. اور یہ کہتا ہے بغیر وضو اور غسل کے نماز پڑھتا ہوں یہ نماز جنازہ کی بات کر رہا ہے. مولا نے مسئلے کو حل کیا. اور یہ روایت بھی میں نے خاص وجہ سے پڑھی. آگے ایک مجلس میں اس کی بھی ضرورت پڑے گی. آج کی مجلس میں ایسا نہ کہیے سمجھیے کہ مولانا نے صرف آئندہ کے اعلان کے ٹاپک چل رہا. خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا پوچھ لیا. رسول نے پوچھا تھا نا کہ تم نے تو دیکھا ہی نہیں گواہی کیسے دے رہے ہو. کہا یہ آپ نے کیا کہہ دیا. ہم نے اتنی بڑی بڑی چیزوں میں دیکھا نہیں ہے خالی آپ کے کہنے پہ گواہی دی. آپ نے کہا اللہ ہے ہم نے نہیں دیکھا آپ کے کہنے پہ مانا. آپ نے کہا میں رسول ہوں ہم نے آپ کو رسالت ملتے دیکھا نہیں ہے. جبرائیل کو آتے دیکھا نہیں آپ کے کہنے پہ مانا. آپ نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے ہم نے نہیں دیکھا قرآن اللہ نے آپ کو دی آپ کے کہنے پہ مانا. آپ نے کہا قیامت کا دن آنے والا ہے ہم نے دیکھا نہیں آپ کے کہنے پہ مانا. آپ نے کہا جنت و جہنم ہے ہم نے نہیں دیکھا آپ کے کہنے پہ مانا. جب اتنے بڑے بڑے میٹرز بغیر دیکھے آپ کے کہنے پہ مانے تو گھوڑے کی کیا حیثیت ہے کہ ہم کہیں پہلے دیکھیں گے اور پھر مانیں گے. پیغمبر نے کہا انت ذو الشہادتین. تو نے وٹنس کا بڑا اصول بتا دیا کہ جب زندگی کے اتنے بڑے بڑے معاملے بھئی آخرت تو جنت و جہنم کی وجہ سے آپ کی لائف کا پورا اسٹائل چینج ہو کے ہو جاتا صرف رسول کے کہنے پر. ورنہ کس نے جنت دیکھی ہے کس نے جہنم دیکھی. کل رات کے مجلس میں نے کہا تھا عمر سعد شک میں ہوگا ہمیں کوئی شک نہیں ہے رسول کے کہنے پہ یقین ہے. جب اتنی بڑی بڑی باتیں آنکھ سے نہیں دیکھی رسول نے کہا تو مان لی. تو یہ داڑھی کی کیا حیثیت ہے کہ ہم کہیں کوئی سائنٹسٹ آ کے پہلے اس کا بینیفٹ بتائے پھر ہم رکھیں گے. یہ میوزک کی کیا حیثیت ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی سائنٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ بتائے کہ میوزک میں نقصان ہے پھر ہم اسے چھوڑیں گے. یہ سور کے گوشت اور ڈرگس کی کیا حیثیت ہے کہ ہم کہیں نہیں پہلے دیکھیں گے پھر مانیں گے. ہمارے نزدیک کسی جارج کسی پیٹر کسی ڈیوڈ کی گواہی اہم نہیں ہے محمد کی اور علی کی گواہی زیادہ اہم. انہوں نے کہا حرام تو حرام چاہے دنیا کے سارے پیٹر سارے ڈیوڈ سارے جارج سارے اسمتھ سارے نیوٹن سارے آئنسٹائن آ کر کہہ دیں کہ اس میں فائدہ. انہوں نے کہا حرام تو حرام. اور یہ سارے سائنٹسٹ کہہ دے کھلا کام کرو شراب پیا کرو ریڈ وائن جو ہے تمہارے اسٹمک کے لیے بہت اچھی ہے اور وہ کہہ دے کہ نہیں نقصان دے. اور وہ کسی چیز کو کہہ دے کہ اس میں فائدہ ہے ہم وہ کام کریں گے چاہے ساری دنیا کہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں جیسے داڑھی رکھنا. بغیر دیکھے رسول کے کہنے پہ رسول کی بات کو مانو. اور یہی چیز وہاں لیڈیز کے حوالے سے جا رہی. آج کل تو ہماری لیڈیز کے اسکارف میں میڈیکل سائنس بھی انوالو ہو گئی. یہاں کا تو مجھے پتا نہیں آسٹریلیا میں ہر دوسرے دن ریسرچ آ رہی. عورت اگر اپنے بالوں کو چھپاتی ہے تو یہ بیماری ہو جاتی ہے وہ بیماری ہو جاتی ہے وہ کینسر ہو جاتا ہے وہ بال گرنے لگتے ہیں وہ پرابلم ہو جاتا. بھائی یہ سارے پرابلم چھوڑو ان شارٹ ایک بات کر دو کہ عورت حجاب کرتی ہے تو مر جاتی ہے نا تو اللہ اور رسول کے نام پہ جان دینا بھی تیار ہے اگر وہ حکم کریں. بھائی تم تو یہ چھوٹی موٹی بیماریاں بتا رہے ہم کہہ رہے چھوڑو بیماریاں آخر میں یہی ہوگا نا کہ مر جائیں گے. مر جائیں مرنے کے لیے تیار ہے اگر رسول نے کہا اور اگر اللہ نے کہا. یہی حسین نے کہا یہی حسین نے کہا. ورنہ آج کل کے جو یہ سائنٹسٹ ہیں آج کل کے جو یہ انالیسس کرنے والے ہیں ذرا سا اپنے گھر سے اب آئیے باہر پوری دنیا میں. ایران کو کھلا پالیسی نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس کے اوپر حملہ کریں گے اس کو ختم کر دیں گے. اگر اکارڈنگ ٹو شریعت اور اسلام ایران صحیح کر رہا ہے ساری دنیا اس کے خلاف ہوگی اس پہ اٹیک کر کے ختم کر دے تو کیا بڑی بات. یہی تو ہم کہتے ہیں کربلا میں فیال ایتنی کنتو محکم یہی حسین سے اس وقت کہا جا رہا تھا. جو آج ایران سے کہا جا رہا ہے جو آج لبنان سے کہا جا رہا ہے جو آج آگاہ سیستانی سے کہا جا رہا کہ بھائی آپ ذرا سا سینسیبل تھنکنگ کریں نا کہ جو آپ قدم اٹھا رہے ہیں اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا. ہم کس چیز کو کرائیٹیریا بنا کے ریزلٹ دیکھیں دنیا کو کہ حکم خدا اور حکم رسول. اگر حکم خدا اور حکم رسول کے نتیجے میں سارا ملک بھی ختم ہو جاتا تو یہ وہی میسج ہے جو کربلا میں حسین نے دیا. ایک آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو مدینے سے لے کے کربلا تک حسین کے پاس آیا اور اس نے یہ ایڈوائس نہ دی ہو کہ آقا حسین آپ اکیلے یزید اتنی بڑی طاقت ہے اس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کریں. ہر آدمی نے آ کے یہی کہا، خاندان کے بزرگوں سے لے کر جن کے نام میں نے لیے، کربلا کے میدان کے ان بوڑھوں تک جن سے حسین نے پوچھا تھا اس زمین کا نام کیا، سب نے ایک ہی جملہ کہا. دیکھیے اپنے گھر کے اندر بھی دیکھیے گا، اور جب انٹرنیشنل پالیٹکس اور کرنٹ ایشوز آپ کے سامنے آئے تب بھی یہ اصول یاد رکھیے گا کہ کرائیٹیریا یہ نہ بنائیے کہ بھائی فلاں پالیسی کے نتیجے میں آپ کو بڑا نقصان ہوگا. کرائیٹیریا یہ بنائیے کہ جو کیا جا رہا ہے یہ خدا اور رسول نے کہا ہے کہ نہیں کہا. اب اس سے زیادہ آج بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پورا بھی ایک ہفتہ ہے، اگر زندہ رہا تو آپ کی خدمت کرتا رہوں گا. اور ان شارٹ یہ کہ یہ جملہ ہر آدمی نے حسین سے کہا کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ سوسائڈ ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یزید اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو کرش کر دے گا. اور حسین کا وہی جواب تھا، میرا نانا سے کیا ہوا وہ کمٹمنٹ اور پرومس. اور یہ نانا اور نوازے کا رشتہ نہیں ہے، یہ بحیثیت امام حسین کی ڈیوٹی ہے کہ جب ریلیجن کو اور اسلام کو اور نانا کے پیغام کو خطرہ ہو تو تم کو جان قربان کرنا. یہ نانا اور نوازے کا کوئی فیملی میٹر نہیں تھا، یہ رسول اور ان کے سکسیسر کا ایک وعدہ تھا کہ اسلام خطرے میں ہوگا. اور جیسا کہ میں نے کہا، مدینہ 28 رجب کو حسین نے چھوڑا جو کل آپ نے سنا، اور 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے. مدینے میں بھی حسین کو وہی ایڈوائس دی گئی، راستے میں بھی یہی ایڈوائس دی گئی. جب وہ فرزدق شاعر حسین کو راستے میں ملا تھا اور کہا تھا آقا آپ کوفے جا رہے ہیں، کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، ایسے علاقے میں نہ جائیے. اور وہاں سے لے کے آج جب حسین کربلا پہنچے، آج کی رات آپ کے لیے ایک نارمل سی رات ہوگی. ابھی 4 پہلے سورج ڈوبا، مغرب کا وقت آیا، آپ گھروں میں آرام سے بیٹھے رہے، مجلس کا وقت آیا یہ نماز کا، تو آپ گھر سے نکل گیا. مگر کوئی زینب سے پوچھے کہ آج کی رات کون سی رات، اور کوئی حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے پوچھے کہ آج کی رات کون سی رات، آج شب 3 ہے. مگر تھوڑی دیر پہلے جب 2 غروب آفتاب یعنی سنسر سے کچھ پہلے حسین کا قافلہ جو مدینے سے مکے گیا تھا اور مکے سے کوفے جا رہا تھا، راستے میں اور ابن یزید ریائی کی وجہ سے حسین نے راستے کی ڈائریکشن کو چینج کیا. اب حسین کے ساتھیوں کو نہیں معلوم ہم کہاں جا رہے ہیں، اب اصحاب امام کو نہیں معلوم ہم کہاں جا رہے ہیں، مگر ان میں سے کوئی سوال بھی نہیں کر رہا. وہی جو آج کے مجلس کا میٹر ہے، حسین امام ہے، جہاں لے جائیں ہم حسین کے ساتھ جائیں گے. ہمیں نہیں پوچھنا آقا کہاں جا رہے ہیں، آقا حسین ہے، جو وہ آرڈر کرے گا ہمیں ماننا ہے، کسی نے نہ پوچھا. مگر بیفور سنسٹ چلتے چلتے حسین کی سواری کا وفادار جانور زلجنا ایک بار ٹھوکر کھاتا ہے اور رک گیا. اب حسین جتنا اسے چلا رہے اور موو کرا رہے ہیں، ہمیشہ حسین کا حکم ماننے والا زلجنا آج آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. حسین امام وقت ہیں، حسین امام زمانہ ہیں، حسین کو پتا ہے کہ کیا ریزن ہے، مگر اپنے قافلے والوں کو بھی میسج دینا ہے. حسین نے کہا، عباس میری سواری کا جانور بدلو. ایک بار دوسرا گھوڑا لایا گیا، وہ بھی ٹھوکر کھاتا ہے اور رک جاتا ہے. روایتوں میں ہے سواری کے 7 جانور بدلے گئے مگر کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. اور اتنی دیر میں قریب کا قبیلہ بنی اسد بھی آ گیا کہ یہ کون سا قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے. وہ لوگ قریب آئے، پہچانا کہ یہ تو رسول کا نواسا حسین ابن علی ہے. حسین نے جب 7 گھوڑے کو رکا دیکھا، حسین کو سب معلوم ہے، اپنے لشکر کو بتانا ہے. ایک بار کہا، اے بنی اسد والوں اس زمین کا نام کیا ہے؟ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، مولا اسے غازریہ کہتے ہیں. حسین نے کہا شاید کوئی اور نام ہوگا، کہا کہ ہاں مولا ہم اسے نینوا بھی کہتے ہیں، حسین نے کہا شاید کوئی اور نام ہوگا، کسی نے کہا مولا ہم اسے شط الفرات بھی کہتے ہیں، حسین نے کہا کوئی اور نام ہوگا، اب سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، آقا ہمیں تو کوئی اور نام نہیں پتا، ایک آدمی نے کہا مگر ہمارے قبیلے میں ایک بہت بوڑھا آدمی ہے، وہ بستر پہ لیٹتا ہے اس کو اٹھا کے لاتے ہیں، بوڑھے کو اٹھا کے لایا گیا، حسین نے کہا شاید تمہیں پتا ہو اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہوگا، کہا کہ ہاں ہاں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس زمین کا ایک نام کربلا بھی ہے، وہ کربلا کا نام سننا تھا، حسین نے کہا عباس اب ہماری سواری آگے نہیں بڑھے گی، اونٹوں کو بٹھا دو، خیمے لگا دو، سیدانیوں کو خیمے میں پہنچا دو، وہی بوڑھا تڑپ کے کہتا ہے آقا آپ یہاں پہ نہ اتریے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ کوئی نبی یا نبی کا بیٹا یہاں سے نہ گزرا مگر اس کے بدن سے خون نکلا ہو، مولا یہ نبی زادوں کے لیے ٹھیک جگہ نہیں ہے، حسین نے کہا تم نے تو خالی سنا ہے اور میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہی تو وہ جگہ ہے جس کے لیے میری ماں نے مجھے پالا ہے، میرے نانا نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، یہی تو ہمارے گھرانے کے خون بہیں گے، مگر یہ بوڑھا تو حسین کو روک ہی رہا ہے، ادھر اماں فضا ادھر ماں فضا آقا کے قریب آئیں، ہاتھ جوڑے کہا آقا مولا میری شہزادی نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بلایا ہے، حسین ایک بار زینب کے خیمے میں گئے، زینب ابھی کچھ اہم کام کرنا ہے، رات ہونے والی ہے تیسری محرم کی شب، اس سے پہلے پہلے کچھ اہم کام کرنا ہے، اس وقت کیوں بلایا ہے، کہا بھیا یہ کہاں پہ خیمے لگا دیے، جب سے میں خیمے میں آئی ہوں میرا دل گھبرا رہا ہے اور میں کسی بیوی کے رونے کی آواز سن رہی ہوں، بس ایک بار میرے آقا نے کہا زینب اتنے جلدی بھول گئی، یہ اماں فاطمہ کے رونے کی آواز ہے، زینب یہی تو کربلا ہے جس کا وعدہ تجھ سے بھی بابا نے لیا تھا، جس کے لیے اماں نے تجھے بھی تیار کیا تھا، زینب فاطمہ کے رونے کی آواز سن رہی ہے، اور آپ بھی اگر غور کریں ایک بیوی نے رونا شروع کر دیا ہوگا، آئے میرا حسین، آئے میرا اکبر، آئے میرا قاسم، آئے میرا آن و محمد، مگر آقا باہر آئے، زینب میں واپس آتا ہوں پہلے ایک ضروری کام کرنا، بنی اسد کے قریب آئے اور کہا کہ اے قبیلہ بنی اسد ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں، قبیلہ بنی اسد نے ہاتھ جوڑے مولا آپ ہمارے نبی کے بیٹے ہیں ہمارے مہمان بن کے رہیے، حسین نے کہا مجھے دو دن یا چار دن نہیں رہنا ہے، اب تو قیامت تک مجھے یہیں رہنا ہے، اس لیے زمین خریدی جائے گی، عزاداروں محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، آپ حضرات عزاداری میں آنے لگے ہیں، آپ کی زندگی کا سارا روٹین چینج ہو گیا ہے، آرام کے اوقات نہ رہے، کھانے پینے کے اوقات بدل گئے، اور جیسے جیسے تاریخیں آگے بڑھیں گی آپ اپنی نیند بھول جائیں گے، بچوں کو بھول جائیں گے، مگر آپ کوئی حق ادا نہیں کر رہے، حق تو آقا حسین نے ادا کیا، وہ کیسے، آقا نے کہا میں قیامت تک یہاں رہنا، جو اس کی قیمت ہے وہ ہم دیں گے، مگر دو شرطیں بھی ہماری ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی شیعہ ہماری زیارت کے لیے آئے تو اسے تین دن ہمارا مہمان بنا کے رکھنا، عزاداروں آپ تو حسین کو آج یاد کر رہے، حسین نے کربلا پہنچتے ہی سب سے پہلے نہ اکبر کو یاد کیا نہ عباس کو یاد کیا، آپ کو یاد کیا، ہمارا شیعہ، ہمارا شیعہ جب کبھی کربلا میں آئے ہمارا مہمان بنے گا، اور دوسری شرط کیا لگائی، کہا جب لشکر یزید چلا جائے گا جلتی ریتی پہ بغیر کفن کے ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے، ارے وعدہ کرو کہ آؤ گے اور ہمارے لاشوں کو دفن کر کے جاؤ گے، بنی اسد کے مردوں نے ہاتھ جوڑ کے وعدہ کیا، خدا کبھی آپ کو 11 محرم کربلا میں لے جائے، آج بھی بنی اسد کا دستہ آتا ہے کفن پہن کے آتے ہیں، ہاتھوں میں زمین کھودنے کے بیلچے لاتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں، آقا آپ
बुजुर्गों से वादा लिया था, हम ये वादा पूरा करने आ रहे हैं। मगर ये है इस्लाम, औरत का बराबर से रुतबा। मगर हुसैन ने कहा तुमने वादा कर लिया, जाओ और अपने कबीले की सारी औरतों को यहाँ भिजवाओ। बनी असद के कबीले की औरतें चादर और अबा पहन के घबराई घबराई यहाँ आ गई। फातिमा के लाल ने हमें बुलाया है, हाथ जोड़ के सर झुका के खड़ी हो गई, मौला हमें क्यों बुलाया है? कहा कि जलती रेती पे हमारे लाशें पड़े होंगे, शायद तुम्हारे मर्द लश्करे यजीद के डर से ना आए, तो हमसे वादा करना पानी भरने जब फुरात के किनारे आओगी तो हमारे लाशों को दफन कर जाओगी। सारी औरतें रोते रोते कहती है फातिमा के लाल हमारा तुझसे वादा है। कहा कि वापस जाओ और अपने बच्चों को भिजवा दो। अल्लाह अल्लाह, जब सफ़े अज़ा पे लेस्टर के छोटे छोटे बच्चे मातम करते हैं कितना अच्छा लगता है, मगर ये हुसैन की सुन्नत है। बनी असद के बच्चे आए, 10-10 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आका क्या हम भी किसी काबिल हैं कि हमें बुलाया गया? हुसैन ने कहा बनी असद के बच्चों, हो सकता है लश्कर यजीद के डर से तुम्हारे वालिदैन घरों से बाहर ना निकले, तो मुझसे वादा करो खेलते खेलते फुरात के किनारे आओगे। अरे तुम कब्र नहीं खोद सकते, नन्ने नन्ने हाथों से हमारे लाशों पे मिट्टी डाल देना, हमारे लाशें जलती रेती पे ना रहे। लेकिन आजादारो, जिस आका को अपने लाशें दफन कराने की इतनी फिक्र थी, आरा मुहर्रम को जब उसका बेटा सज्जाद करबला के मैदान से चला, अजीब मंजर देखा, मेरे बाबा का बेगोरो कफन लाशा जलती रेती पे पड़ा है। एक आखिरी जुमला कह के आके मजलिस तमाम करूं। मेरा दिल चाहता है हाथ जोड़कर कहूं, मौला सज्जाद, अगर लश्करे यजीद आपको कब्र खोदने की इजाजत नहीं दे रहा तो एक मुट्ठी मिट्टी डाल दीजिए। आपके बाबा ने बच्चों से वादा लिया था, अगर कब्र नहीं तो एक मुट्ठी खाक डाल देना। मौला एक मुट्ठी मिट्टी डाल दीजिए। आपका इमाम क्या जवाब देगा? यही कहेगा अरे काश तुमने 11 मुहर्रम को मुझे देखा होता, वो बेटा एक मुट्ठी भी मिट्टी नहीं डाल सकता है। कैसे डाले? गले में तौक है, हाथों में हथकड़िया है, पांव में बेड़िया है, बाबा के लाशे पे खाक भी नहीं डाल सकते। अला वलानतुल्लाहि अला अदाएहिम अजमाईन वसयालमु लजीना ज़लमु अय्या मुनकलबिन यनकलबून। खुदावंदा मेरे मजलूम करबला, मेरे मजलूम आका के करबला में आकर आज हमें याद करने का वास्ता, पहले अपने शियों को याद किया, हमारे इन आंसुओं को रूमाले जहरा के काबिल बना दे, मरते दम तक बल्कि जन्नत में भी हमें हुसैन का आजादार और मातमी बना के दाखिल कर। गमे हुसैन के सिवा हमें हर गम और परेशानी से नजात दिला। दुनिया में जहां जहां हुसैन के चाहने वाले खुसूसन लबनान और अफगानिस्तान इराक और पाकिस्तान के मोमिनीन की मदद फरमा, हमारे तमाम मरहूमीन की मगफिरत फरमा। सफ़े अज़ा पर जिस जिसने हाजत के लिए हाथ फैलाए हैं, तुझे हुसैन और हुसैन की दुखियारी माँ जहरा का वास्ता, उनकी सारी हाजतें पूरी कर दे और इन मजालिम के इंतकाम के लिए